من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سرزمین مکہ جو توحید کے جملوں سے ناواقف تھی، جب اس سرزمین پر یہ آواز گونجا کہ اے لوگو، یہ لات اور منات، یہ عزہ اور حبل، یہ تمہارے بنائے ہوئے الہ، ان کے اختیار میں کچھ نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. وہ کان جنہوں نے صدا سے یہی آواز سنی تھی کہ ہمارا فلاں یہ کرنے والا ہے اور فلاں یہ کرنے والا ہے، اس عجیب دعوت پر پریشان ہو کر کہتے ہیں، اجعل الآلہ الہا واحدا. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی عجیب بات لے کر آئے ہو، ہم نے اپنے اپنے شعبوں کے بہت سارے بنا رکھے ہیں اور تم کہتے ہو یہ سارے کام اکیلا عرش والا ہی کر لیتا ہے، اتنے سارے الہوں کے کام اکیلا رب کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کا آغاز فرمانے کے بعد نہ ڈرتے ہیں نہ لالچ میں آتے ہیں، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاتے ہیں. کفار اپنا ایک قافلہ بنا کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر مال و زر چاہیے تو جتنا کہتا ہے تیرے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر کسی گھر سے رشتے کی خواہش ہے تو اشارہ کر دے، اس رشتے کو تیرے لیے قبول کر لیا جائے گا، اور اگر تو نے یہ اپنی دعوت، یہ اپنی نئی بات اس لیے کی ہے کہ تیری چودراہٹ قائم رہے، تو علاقے کا بڑا بننا چاہتا ہے، تو پھر آ، ہم سارا قبیلہ عرب کا اکٹھا ہو کر تجھے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دی گئی، دھمکیاں بھی دی گئی، کہا گیا، اے ابو طالب، تو پھر راستے سے ہٹ جا، اگر تیرا بھتیجا ہمارے الہوں کو جھوٹا کہنے سے باز نہیں آتا، پھر ہم جانے اور یہ جانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہ ہونے والی بات کہی، امپاسیبل بات کہی، چچا، مجھے میری دعوت سے روکنے والے، کبھی لالچ دینے والے، کبھی دھمکی دینے والے، اگر یہ آسمان سے سورج کو توڑ کر لے آئیں، آسمان سے چاند کو توڑ کر لے آئیں، میرے ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں، یہ نہ ہونے والا کام کر بھی جائیں، چچا، میں اپنے رب کی دعوت کو پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا. لوگوں نے پلانی کی، یہ باز نہیں آتا، اس کو مار ڈالو، اس کو مٹا دو، صفحہ ہستی سے اس کی ذات کو ختم کر دو. جب دنیا والوں نے عرش والے کے سچے بندے کو مٹانے کی پلاننگ کی، عرش والے نے اپنے اس بندے کو آسمانوں پر اٹھانے کی پلاننگ کی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے چلایا، مسجد اقدس میں لے کر گیا، بیت المقدس میں لے کر گیا، اور وہاں سے اٹھایا اور آسمانوں پر لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے، جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام میں لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی حطیم کے اندر لیتے ہیں، نیند کے اثرات ابھی موجود ہیں، سونے کا تخت لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر دیا جاتا ہے، سونے کے تخت میں ایمان بھرا ہوا ہے، اس سے اللہ کے نبی کے سینے کو بھر دیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور لایا جاتا ہے جو خچر سے چھوٹا ہے، گدے سے بڑا ہے، سفید رنگ کا براق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کہتے ہیں، چلیے، اللہ نے آپ کے لیے اس سواری کو بھیجا ہے, آئیے رب کے آسمانوں کی سیر کر کے آئیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھتے ہیں, یہ سواری پر چڑھاتی ہے. فرشتوں کا سردار, نوریوں کا سردار, سب سے بڑا نوری بھاگ کر بشر کی سواری کی لگام کو پکڑ لیتا اور کہتا ہے تو جانتا نہیں تجھ پہ سواری کون کرنے لگا ہے, اس سے بہتر سوار نہ پر پیدا کیا ہے نہ کبھی کرے گا. اس سوار کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچتے ہیں, مسجد اقصا میں پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کر رہے, اللہ کے نبی بھی نماز ادا کرتے ہیں. دو رکعتیں انفرادی ادا کرنے کے بعد جماعت کا اہتمام ہو جاتا ہے. جبرائیل سے پوچھتے ہیں, جبرائیل یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا آقا انہوں نے نماز پڑھی ہے. سننا ذرا, میرے نبی کی سچی امامت کو چھوڑ کر غیروں کی امامت کے پیچھے پھرنے والوں, ذرا دیکھو یہ امام تمہارا ہی امام نہیں بلکہ گزر جانے والے ہر نبی کا امام ہے, یہ کیوں کھڑے ہیں؟ جواب ملتا ہے نماز پڑھنی ہے. پوچھتے ہیں پڑھتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں امام کی انتوار ہے. نبی کہتے ہیں زبان حال سے کہ اس کے اندر آدم صفیح اللہ موجود ہے, ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے, اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے, موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے, عیسیٰ روح اللہ موجود ہے, یہ سارے انبیاء کی جماعت ہے. پھر میرے دادا ابراہیم کے ہوتے ہوئے امام کون بنے گا؟ جبرائیل میرے امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے سے پکڑتا ہے, منبر پہ چڑھاتا ہے, مصلی پہ کھڑا کرتا ہے اور آواز لگا کر کہتا ہے اے آقا, اے نبی کائنات, سارے انبیاء موجود ہیں لیکن آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ چڑھنے کی جرت کسی کو, یہ شان رب نے آپ کو بخشی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت کے پاس ہیں اور یہاں اللہ سبق دے رہا ہے کہ یہ نبی آنے والوں کا ہی امام نہیں جانے والوں کا بھی امام ہے. سواری پہ سوار ہوتے ہیں, آسمان کی طرف سواری چلتی ہے. پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں, دروازے کو بجایا جاتا ہے. دروازہ بجانے کے بعد سوال کرتا ہے دربان کون ہے؟ جواب ملتا ہے جبرائیل ہوں. کہتا ہے من معک, تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دربان کہتا ہے آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے. کہتا ہے مرحبا, خوش آمدید, دروازے کو کھول دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر اپنے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں یہ آپ کے باپ آدم ہیں, ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا صالح بیٹے, نیک بیٹے, نیک نبی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف بھی لوگ بیٹھے ہیں, بائیں طرف بھی لوگ بیٹھے ہیں. آدم علیہ السلام دائیں والوں کو دیکھتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبرائیل, بابا دائیں طرف دیکھ کر ہنستا کیوں ہے, بائیں طرف دیکھ کر روتا کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کی روحیں ہیں جو دائیں طرف ہیں, یہ جنتی ہیں, وہ جنتیوں کو دیکھتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. بائیں طرف والی اولاد جہنمی ہے, ان کو دیکھتے ہیں تو غم کے ساتھ رونے لگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں, دربان پوچھتا ہے کون ہے؟ جواب ملتا ہے جبرائیل ہے. پوچھتا ہے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ ہے. آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے, دعوت پر آئے ہیں. دروازے کو کھول کر خوش آمدید کہتا ہے, مرحبا کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. عیسیٰ درمیان قد کے, درمیان اعضا, سرخ و سفید ان کا رنگ, سیدھے بال, لگتا ہے جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہوں. جبرائیل کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی سلام کرتے ہیں. عیسیٰ جواب میں کہتے ہیں مرحبا صالح نبی اور صالح بھائی. تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. کو اللہ عز و جل نے حسن کا واضح حصہ عطا کیا ہوتا ہے. چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی ہے. پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں, جبرائیل کی دربان سے گفتگو ہوتی ہے, مرحبا کہتا ہے, خوش آمدید کہتا ہے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. آپ کا گندمی رنگ ہے, پیچدار بال ہے, اور آپ کا جسم بھرا ہوا جسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں مرحبا, صالح بھائی اور صالح نبی. اللہ کے نبی آگے گزرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں. اللہ عز و جل پوچھتا ہے موسیٰ تو کیوں روتا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں اے اللہ, یہ نبی میرے بعد میں آنے والے نبی ہیں, لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. یہ عمر سوچ کر یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں جو میری آنکھوں سے جدا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں, یہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں, ان کو سلام کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں حضرت ابراہیم جو بیت معمور پہ تاریخ لگا کر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں وعلیکم السلام, مرحبا, صالح نبی اور صالح بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو بلند کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملتا ہے یہ فرشتوں کی مسجد ہے, یہ بیت معمور ہے, اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری پھر نہیں آتی. یہ وہ فرشتوں کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں, بیری کا ایک درخت ہے, یہاں تک آپ کو بلند کیا جاتا ہے. یہاں پر پہنچ کے زمین والے بھی رک جاتے ہیں, ان سے جو لینا ہوتا ہے لے لیا جاتا ہے. آسمان اوپر سے اترنے والے بھی رک جاتے ہیں, ان سے جو لینا ہوتا ہے لے لیا جاتا ہے. اس کے دیر حجر کے مٹکوں کے برابر, اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر, اور اللہ کی رحمت میں اس نور نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچتے ہیں, پھر یہاں سے چار نہریں نکلتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ جواب ملتا ہے یا نبی اللہ علیہ السلام, دو نہریں دنیا والوں سے پوشیدہ رکھی گئی, یہ جنت کی نہریں ہیں, اور دو نہریں دنیا والوں پر ظاہر کر دی گئی, نیل اور فرات کی نہر جو اس سدرۃ المنتہا سے نکلتی ہے. یہ دو نہریں دنیا والوں کے لیے ہیں, اور دو نہریں اللہ کی جنت کے اندر ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین گلاس پیش کیے جاتے ہیں, ایک میں دودھ ہے, ایک میں شراب ہے, ایک میں شہد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ والے گلاس کو لے لیتے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی طرف ہدایت کی, آپ اور آپ کی امت فطرت پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اوپر لے جایا جاتا ہے. یہاں تک آپ ایک ہموار جگہ پر پہنچ جاتے ہیں, وہاں آپ کو قلموں کے چلنے کی آواز آتی ہے, اور اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل 50 نمازیں فرض قرار دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں زمین کی طرف, آسمانوں کی طرف نیچے اترتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا ہے, ان کو سلام کرتے ہیں. موسیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی, اے پیارے بھائی, اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی, پیارے بھائی, میں آپ سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں, بنی اسرائیل کا مجھے تجربہ ہے, یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں, لوگ اس کو ادا نہیں کر سکیں گے, آپ جائیں اور اللہ سے تخفیف کی درخواست کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے ہیں, تخفیف کی درخواست کرتے ہیں. اللہ عز و جل 10 نمازوں کو کم کر دیتا ہے, 40 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں. واپس آئے موسیٰ علیہ السلام, پھر پوچھتے ہیں کتنی رہ گئی؟ جواب ملتا ہے 40 رہ گئی. کہتے ہیں واپس جاؤ, 40 بھی بہت زیادہ ہے, پھر میرے کے 40 نمازوں کو ادا نہ کر سکے گی. اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں, اللہ 10 پھر کم کر دیتا ہے, 30 رہ جاتی ہیں, وہ پھر واپس بھیجتے ہیں, 20 رہ جاتی ہیں, اور اس طرح کرتے کرتے بالآخر وہ نمازیں 5 رہ جاتی ہیں. اللہ کے نبی آ کر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ 5 نمازیں باقی ہیں. موسیٰ کہتے ہیں اے پیارے نبی اور پیارے بھائی, مجھے سابقہ لوگوں کا تجربہ ہے, بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, یہ لوگ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے, جاؤ اللہ سے درخواست کرو اس میں بھی کمی کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اب اللہ سے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے, میں راضی ہو چکا ہوں, میں تسلیم کر چکا ہوں, میں اب اللہ کے دربار میں جانا نہیں چاہتا. ان نمازوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ان کی اپنی رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا دو مرتبہ اس کی اپنی صورت میں, اور اس موقع پر جب دیکھا میں نے اس کے پروں کو گننا شروع کیا تو جبرائیل کے جسم پر 600 پر تھے. اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس کے پھیلاؤ سے سارا افق ڈھانپ دیا گیا تھا, یہ بھی جبرائیل کے 600 پر. اور دوبارہ دیکھا اس نے اپنے پروں میں سے صرف دو پر کو کھولا تھا, اور دو پر کے کھولنے کی بنا پر آسمان کا کوئی حصہ میرے نبی کو نظر نہیں آ رہا تھا. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق. اللہ کے نبی واپس ہونے لگتے ہیں, اللہ عز و جل مخاطب کرتا ہے اے میرے نبی میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا, اپنے بندوں پر تکلیف کر دی, لیکن سنو میرے نزدیک ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. ایک نیکی کا بدلہ, میرے ہاں باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی. میں نے 50 کہی, پھر اپنے بندوں پر تکلیف کرتے ہوئے 5 کر دی, لیکن لوگ 5 پڑھیں گے میں ان کو اجر و ثواب 50 والا دوں گا. پڑھیں گے 5 لیکن میری بات نہیں بدلتی, ان کو اجر ملے گا تو 50 کا ملے گا. اور میں اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوں, میرے بندے نیکی کریں گے ایک نیکی, ان کو اجر 10 نیکیوں کا ملے گا. اور اگر میرے بندے نیکی کا ارادہ کریں گے, نیکی کرنا سکیں گے, ان کا ارادہ کرنے سے ہی میں ان کو نیکی کا ثواب دے دوں گا. یہ برائی کا ارادہ کریں گے, برائی کا ارادہ کریں گے تو ارادہ کرنے پہ برائی نہیں لکھی جائے گی, نیکی کے ارادے پر نیکی لکھ لی جائے گی, لیکن برائی کرنے کے ارادے پر برائی نہیں لکھی جائے گی. اور اگر گناہ کر بھی بیٹھیں گے, جس طرح نیکی ایک کے بدلے 10 ملے گی تو گناہ ایک کے بدلے ایک ہی لکھا جائے گا, گناہ اس سے زیادہ نہ لکھا جائے گا. یہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کو 50 کا ثواب ملے گا. اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت بقرہ کی آخری دو آیتوں کا مقام بیان کیا گیا, خوشخبری دی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آج تو امت کا جو شخص یاد کرنا بابا, اس خوشخبری کو دل میں بٹھانا. اللہ فرما رہا ہے معراج کے موقع پہ انعام دیتے ہوئے اے میری اللہ آپ کی امت کا جو شخص جتنے چاہے گناہ کر لے, جتنی چاہے خطائیں اس کے پلے میں ہو, اگر اس کے دامن کے ساتھ شرک نہیں ہوگا, اگر وہ شرک والا گناہ کر کے نہ آیا, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دوں گا. یہ گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی. معراج کے موقع پر نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, جہاد کریں, صدقہ خیرات ہو, تنہا نہ ہو, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ زبان تکلیف پر یا علی مدد بھی کہتی رہے, یا اللہ مدد بھی کہتی رہے, نماز بھی پڑھتے رہے, اور حجمیری کے دربار پر رکوع و سجدے بھی ہوتے رہے, قربانی اللہ کے نام کی بھی کی جاتی رہے, اور باب سلطان باہو کے دربار پر جا کر بھی بکروں کی میانزیں چڑھائی جاتی رہے, اللہ سے بھی مانگا جائے, غیر اللہ سے بھی مانگا جائے, اللہ کی مسجد میں بھی قیام کیا جائے, اور پاکستانی جھنڈے کو جب لہرایا جائے اس کے لیے بھی سلوٹ مار کے قیام کیا جائے, اگر یہ برائی ہوگی, شرک والی برائی ہوگی, یہ شرک اللہ کے ساتھ کریں گے, ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور اگر گناہوں کے انبار ہوں گے, خطاؤں کے انبار ہوں گے, لیکن ایک شرک نہیں ہوگا, ہر حال میں زبان کہتی رہی یا اللہ مدد, ہر حال میں پکارا تو اللہ کو پکارا, مانگا تو اللہ سے مانگا, جھکا تو اللہ کے سامنے جھکا, نظر و نیاز دی تو اللہ کے لیے دی, نظر اللہ نیاز حسین کہنے والے فقیر کے کشکول میں کچھ نہ ڈالا, بلکہ جب بانٹا اللہ کے نام کا, اولاد مانگی اللہ سے مانگی, بھروسہ کیا اللہ پہ کیا, یہ عقیدہ ہے تو عید جس کے پلڑے میں موجود ہوگا. اللہ کے رسول کو معراج پر اللہ عز و جل گارنٹی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب تیری امت کا جو بندہ شرک نہیں کرے گا میں نے تجھے اپنے پاس بلا کر یہ گارنٹی سے نواز دیا ہے, ایسے بندے کو میں اپنی جہنم میں نہیں جنت میں جگہ دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ اللہ ہمارے گناہوں میں سے شرک والے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے. اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی, جنت میں موتی کے محلات کو دیکھا, جنت کی مٹی دیکھی جو مشک تھی, اور اسی موقع پر داروغے سے ملاقات ہوئی, داروغے کو دیکھا, دجال کو دیکھا, اور صحیح بخاری میں ہے اور بہت سی نشانیاں اللہ عز و جل نے دکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج سے واپس زمین پہ آ گئے. آنے کے بعد کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کے ایک ہی پہر میں بیت اللہ سے, مسجد حرام سے بیت المقدس میں پہنچا, آسمانوں پہ گیا, جنت کو دیا, انبیاء سے ملاقات ہوئی. کفار مکہ نے مذاق کرنا شروع کر دیا. ابو جہل کو پتا لگا, دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا, کہنے لگا ابو بکر کیا کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے, جبکہ گھوڑے پہ سفر کیا جائے تو 6 مہینے کا سفر ہے, کوئی رات کے ایک پہر میں جا سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں جا سکتا. کہا کوئی بیت المقدس سے آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا آسمانوں سے رات کے اسی پہر میں واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں. ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بازو کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا, اس کو بھی بدنام کر دیا. جب ابو بکر سے یہ جواب سنا تو کہنے لگا پھر بتاؤں کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ تیرا رسول محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کہنے لگے ابو جہل کیا تو نے سنا میرے نبی سے کہ اس نے کہا ہے؟ کہا ہاں میرے کانوں نے سنا, تیرا نبی کہتا ہے میں رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے چلا, بیت المقدس میں پہنچا, آسمانوں پہ گیا جنت کی سیر کی اور رات کے اسی پہر میں لوٹ بھی آیا. ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم میرا رسول جھوٹ نہیں بولتا. ابو جہل حیران بچہ بچہ ہو کر کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے؟ ان کی پہر میں سارا کچھ ہو گیا, عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. واپس آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات شروع کر دیتا ہے. ان واقعات کو ذرا دل میں اتارنا, میں آخر میں آپ کو چند باتیں سمجھاؤں گا. بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرتا ہے دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, پتھر کس رنگ کے ہیں. حدیث بتاتی ہے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا صدمہ مجھے کفار کے ان سوالوں سے ہوا اتنا صدمہ مجھے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ اللہ کے نبی نے معراج سے پہلے تو بیت المقدس کو نہ دیکھا تھا, بتا نہیں سکتے تھے. تو نہ بتا سکے کہ کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, پتھر کیسے ہیں, مینارے کیسے ہیں, نہ بتا سکے. شدید صدمہ ہوا, میرے اللہ نے اپنے نبی کی سچائی کو قائم رکھنا تھا, اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا, بیت المقدس محمد رسول اللہ کے سامنے کر دیا. کفار سوال کرتے جاتے, نبی بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر جواب دیتے جاتے. لیکن جب تک اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے سامنے بیت المقدس کو نہیں کیا, نبی جواب نہ دے سکے. اللہ اکبر. معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے سنی ہوگی قوالی کی نہیں کیتا یار نے اک یار واسطے, رب محفل سجائیاں دیدار واسطے. آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں, محبوب کی مجلس کو محبوب سجاتے ہیں. جیسے تو عاشق معشوق کی ملاقات نہیں ہوتی, بالکل وہ سین کھیجا جاتا ہے یہاں نعتوں اور نظموں میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم سوال ہوتا ہے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو ایک نور کو دیکھا ہے, اور میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرے رب کا حجاب اور پردہ بھی نور ہے, اللہ اگر اس نور کے پردوں کو ہٹا دے میرے رب کے چہرے سے جو شعائیں نکلتی ہے جہاں تک نجات جائے گی ہر چیز کو جلا کر راز کر دے گی. میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے جس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا فقط جدد علی النبی, اس نے محمد پر جھوٹ باندھا. یہاں تو کہتے ہیں کہ عرش پر بھی پہنچ گئے, کہنے والوں نے بڑے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی جب عرش پہ گئے حفاظت قرآن کتاب چھپی ہے راول پنڈی سے منتظر عباس نقوی صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ معراج پر اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو ایک پردہ پڑا ہوا تھا, کہنے لگے اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. پردہ ہٹایا تو علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا تجھے میں نے معراج پر بلایا اسی لیے ہے کہ علی کی ولایت کا تجھے بتا دوں کہ اپنے بعد خلیفہ اسی کو بنانا. کچھ یاروں نے یہ کہا کہ جب معراج پر پہنچے تو پیچھے دیکھا ایک چارپائی پر بابا سویا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے مڑ کے دیکھا کون, خضر, پتا نہیں کب آ کر سویا ہے مجھے تو علم نہیں. اور قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا الہ ذل عرش سبیلا, وہ عرش پر چڑھنے کی سیڑھی ضرور پا لیتا. الہ عرش پر ہوا کرتا ہے, اور جو عرش پہ چڑھ جائے وہ الہ ہوا کرتا ہے. عرش پہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات پہنچ سکتی؟ قرآن بتا رہا ہے الہ ذل عرش سبیلا, اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہوتا پھر وہ زمین پہ نہ ہوتا, وہ مشکل کشا دفن نہ ہوتا, وہ داتا مرتا نہ, بلکہ وہ داتا اور مشکل کشا, وہ حاجت روا غوث اعظم اللہ کے عرش پر ضرور پہنچ جاتا, کیونکہ اللہ کا مقام زمینوں کی قبریں نہیں ہوا کرتی. غوث اعظم مرا نہیں کرتا, داتا مرا نہیں کرتا, مشکل کشا مرا نہیں کرتا, بلکہ مشکل کشا اپنے عرش پر مستوی ہوا کرتا. عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کچھ لوگ کہتے ہیں معراج کے بارے میں کہ آپ کو یہ معراج جسمانی نہیں ہوا, خواب میں ہوا. اگر یہ خواب میں ہوا تو کفار مکہ نے جھٹلایا کیوں؟ خواب کی بات تو نہیں, کوئی جھٹلاتے, میں نے خواب دیکھا ہے, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. یہ معراج خواب میں نہیں ہوا, حالت بیداری میں ہوا. اسی لیے اللہ جو آیت بیان فرما رہا ہے اس میں پہلے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ سبحان, پاک ہے. تعجب ہونا کہ کس طرح نبی بیداری میں چلے گئے تو اللہ کہتا ہے اللہ پاک ہے. سبحان الذی, وہ ذات پاک ہے. اسرا بعبدہ, جو کس کو لے کر گئی تھی آسمانوں پر؟ بعبدہ, اپنے بندے کو. اپنے بندے کو یا نور کو؟ قرآن. اگر غلط کہوں یارو گریبان سے پکڑ لینا, اور اگر قرآن کی بات کہوں تو اس کو تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو آسمان پر لے کے گئے. ہم کہتے ہیں نہیں جی, وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہم کہتے ہیں وہ تو ایک ہی چیز تھی, وہی اللہ ہے. احد اور احمد میں نیم کی مروڑی کا فرق ہے؟ نہیں, وہ اللہ ہے. اور یہ معراج پر جانے والا نور نہیں ہے, بشر ہے, بندہ ہے. اللہ لفظ استعمال کر رہا ہے بھی عبدی ہی, وہ اپنے بندے کو لے کر گیا آسمانوں پر. اور یہ معراج آپ کو اللہ عز و جل نے حالِ بیداری میں کروائی. اس لیے کہ قرآن حکیم میں کچھ یوں ہوتا ہے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بہتر ہیں. وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ وہی بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. ان کو نہایت قوت والے فرشتے نے علم دی, وہ بڑی طاقت والا ہے. جس وقت وہ آسمان کی ایک طرف اونچی جگہ پر تھا, پھر سارا کا سارا رسول اللہ کے سامنے ظاہر ہو گیا, کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سدرۃ المنتہا پر, میں نے جبرائیل کو دیکھا, میرے سامنے اوریجنل شکل میں اصلی حالت میں آیا. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ سارا کا سارا نبی کے سامنے ہوا. ثم دنا فتدلا, پھر قریب ہوا اور ان کی طرف جھکا. یار لوگ کہتے ہیں یار اس سے مراد اللہ ہے, کہ اللہ اور نبی اتنے قریب ہو گئے. اچانک قاب قوسین او ادنا, جتنی دو کمانوں میں فاصلہ ہوتا ہے دونوں میں پیدا گیا. حالانکہ شروع سے اللہ کے فرشتے جبرائیل کا ہو رہا ہے کہ جبرائیل قریب ہوا اور قریب ہوا, اتنا فاصلہ رہ گیا کہ دو کمانوں سے بھی کم. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر, اوحا الیہ, اپنے بندے پر, نور پر نہیں, خاکی پر, بشر پر, وہی کی, جو وہی بھیجنی تھی. اور جو کچھ رسول نے دیکھا اس کے دل میں اس کو جھوٹ نہ جانا. یعنی معراج کا جو واقعہ ہوا یہ سچا واقعہ ہے, جھوٹ نہیں, خواب کی بات نہیں, بلکہ حالت بیداری کی ہے. اور کیا تم اپنے نبی سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو جو کچھ اس نے دیکھا ہے, جھگڑا کرتے ہو؟ آئیے معراج کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے. اس واقعے سے ہمیں عقیدے کون کون سے سمجھ آتے ہیں. پہلا عقیدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نور نہیں ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, یہ ایسے ہی کفر ہے جیسے عیسی ابن اللہ کہنا کفر ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جنہوں نے عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا وہ کافر قرار پائے, اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا, اللہ کے نور کا جزو, اللہ کے نور کا حصہ کہا وہ بھی کافر قرار پائے. کیوں؟ مالک اعلان کرتا ہے قل ھو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ کے نور میں سے کوئی الگ, کوئی جدا, کوئی پیس, کوئی ٹکڑا, یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے کہ یہ کہا جائے وہ بھی نور ہے اور مصطفیٰ بھی نور ہے. وہی جو مصطفیٰ, وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, وہاں بھی وہی ہے, یہاں بھی وہی ہے. پہلا سبق ہمیں معراج نے دیا کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کا اعلان اللہ مالی کر رہا ہے. دوسرا سبق جو ہماری ہمارے یہاں عام ہے, تسی بابی ہو, گستاخ ہو, تسی نہیں مننا, اللہ کے نبی حاضر ناظر نے, ہر وقت ہر جگہ سے موجود نے, ہر وقت ہر جگہ سے حاضر وہی ہوتا ہے نا جو ہر جگہ پہ موجود ہو. اللہ اکبر, میں آج ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد اللہ اکبر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے کہاں لے گیا, مسجد حرام سے کہاں لے گیا جی, مسجد اقصی. تو نبی تو حاضر ناظر سے لے جانے کی ضرورت کیا تھی, نبی تو حاضر ناظر سے مسجد اقصی میں بھی موجود تھے. جدھر دیکھو تو ہی تو, ادھر بھی تو ادھر بھی تو, دم بدم پڑھو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں. آگے آگے تاج والے, یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, آ رہے ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پہ, جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پہ, وہ محبوب کو در در پہ بلاتا. ہائے ہائے ہائے, اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں, ہر وقت موجود ہیں, ہر مجلس میلاد میں موجود ہیں, ہر محفل میلاد میں موجود ہیں, ملتان شریف میں بھی موجود ہیں الیاس قادری کے جلسے میں, اور طاہر القادری کے جلسے کراچی میں بھی موجود ہیں, رائے ون میں بھی موجود ہیں, اگر اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہیں, ہر جگہ سے ہر کچھ کو دیکھ بھی رہے ہیں, پھر بتاؤ نبی بیت اللہ سے بیت المقدس میں کیوں گئے, براق کیوں آیا, سواری کیوں کی, سواری کیوں کی. بیت المقدس پہنچ گئے, جب اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچے تو بیت اللہ میں تو نہیں تھے نا, جب بیت المقدس میں پہنچے تو بیت اللہ میں حاضر کون ہوتا ہے, جو ہر وقت ہر جگہ پر. اور جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے پہلے آسمان پر چڑھے تو نہ مکہ میں تھے نہ بیت المقدس میں تھے, جب پہلے آسمان سے دوسرے پہ گئے نہ مکہ میں تھے نہ بیت المقدس میں تھے اور نہ پہلے آسمان پر, اور جب دوسرے پہ گئے تو پہلے پہ نہیں تھے, تیسرے پہ گئے, دوسرے پہ نہیں تھے, چوتھے پہ گئے, تیسرے پہ نہیں تھے, پانچویں پہ گئے, چوتھے پہ نہیں تھے, چھٹے پہ گئے, پانچویں پہ نہیں تھے, ساتویں پہ گئے. نبی ایک ایک مکان کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو حاضر ہوا کرتا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں جاتا, وہ تو ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اچھا دوسرا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ عالم الغیب ہیں, آپ کو سارا پتا ہے. عالم الغیب وہ جس کو ما شاء ما کان وما یکون, جو ہو گیا اس کا بھی پتا ہے اور جو ہونا ہے اس کا بھی پتا ہے. نبی کو سارا کچھ پتا ہے, اور پھر جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ کھڑے ہیں, پتا ہے ادھر اتو تو کرنڈے سن, پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے. پہلے آسمان پر جاتے ہیں, نبیوں کا نام لے کر جبرائیل بتاتے ہیں, اللہ کے نبی یہ عیسیٰ ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ ادریس ہے, یہ ابراہیم ہے, یہ بابا آدم ہے, یہ فلاں نبی ہے, یہ فلاں نبی ہے. بتایا جاتا ہے نبی سلام کرو, یہ جہنم کا داروں کا مالک ہے. اللہ کے نبی کو کہہ رہا اوئے جبریلا تو وابی سے نہیں گستاخا, مجھے تو پتا ہے یہ مالک ہے, مجھے پتا ہے یہ آدم ہے. کیونکہ یہ وابی کہتے ہیں نا کہ نبی کو نہیں پتا, اللہ بتا دے تو پتا لگ جاتا ہے, اللہ نہ بتائے تو پتا. اللہ نے نہیں بتایا, خیبر کی فتح ہوئی, یہودیہ اللہ کے نبی کے لیے گوشت بھون کر لائی اور خوب زہر لگا کر لائی, اللہ نے نہیں بتایا نبی زہر والا کھانا کھا گئے. اور اللہ نے بتا دیا حاتم نبی بلقا کے خط کا, آپ نے علی کو بلایا, ایک اور صحابی کو بلایا, کہا جاؤ فلاں کنویں پر ایک عورت ملے گی, اس کے پاس خط ہوگا لے کر آؤ. اس کنویں پر گئے تو عورت سے ملاقات نہیں ہے. علی کے ساتھی نے بھی کہا اللہ عنہ وروا, علی چلتے ہیں واپس, ہم نے تلاشی تو اس کی لے لی ہے, اس کے پاس خط نہیں ہے, اس کے پاس خط نہیں ہے. علی تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ میرا رسول محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے پاس خط ہے, پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے محمد کی بات جھوٹی. کیوں کہ اب محمد کو بتانے والے عرش والے رب نے بتایا ہے کہ عورت کنویں پر ملے گی, خط اس کے پاس موجود ہوگا. تلوار کو نکالا, عورت ڈر گئی, اس نے کہا تم منہ ادھر کرو, اپنی چٹیا کو کھولا اور خط نکال کر علی کو پکڑا دیا. اللہ بتائے تو نبی کو پتا لگ جاتا ہے, اور اگر اللہ نہ بتائے تو نبی کو علم غیر نہیں ہوا کرتا. زہر والا کھانا محمد کھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے دعات کو بھیجا صحابہ 70 کے قریب صحابہ روانہ کیے, دیر مؤنا پر آ کر شہید کر دیا گیا. اگر نبی کو پتا ہوتا اپنے صحابہ کو روانہ کرتے. معراج ہمیں ایک اور سبق سکھاتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. دلیل, پہلی دلیل تو یہ آگی کہ آپ کو ایک ایک نبی کا تعارف کروایا جا رہا ہے. دوسری دلیل, اللہ نے سدرت المنتہا پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کو 50 نمازیں فرض کی. ٹھیک ہے, عالم الغیب ہوتے وہیں پر کہیں گے اللہ میری امت ماڑی ہے, اینک نہیں پڑھ سکتی تو کٹا رہا ہے. اللہ کے نبی تو راضی خوشی 50 نمازوں کو لے کر نیچے آئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نبی میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں, بنی اسرائیل یہ نمازیں نہیں پڑھا کرتی تھی, جاؤ میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ سے درخواست کرو کہ نمازیں کم کر دیں, 10 کم کروائی. عالم الغیب ہوتے کہتے اللہ تو میں ضرور پھیرے لوانے, ایسی مکا جڑی مکانی ہے, 5 کر میرے پیٹ میں, یہ جا رہے ہیں 10 کینسل ہو جاتی ہیں, پھر نیچے آتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر دس لے کر کم کروا کر آتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, بار بار آ جا رہے ہیں. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو وہیں پر کھڑے ہو کر کہتے اللہ میری امت 5 تو ود نہیں پڑھ سکتی, میں نو بوتیاں. وہ تو بار بار آ رہے ہیں اور موسیٰ کی دعوت پر پھر واپس جا رہے ہیں. جس کو علم غیب ہو وہ یہ کیا کرتا, علم غیب اللہ کی صفت ہے, ہر وقت اپنے علم کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہونا, اگر یہ صفت ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی صفت ہے کہ اللہ ہر چیز کو ہر وقت کنٹرول کیے ہوئے ہے. نملۃ سودا, سیاہ چیونٹی, سیاہ رات, سیاہ پہاڑ اس کی جڑ میں چل رہی ہے. عرش والا رب اپنے علم سے ایسے ناظر ہے, حاضر ہے کہ اس کی پاؤں کی دھمک اپنے عرش میں سن رہا ہے, اس کا رزق وہاں پر پہنچا رہا ہے. کائنات میں کوئی درخت نہیں جس کا پتا گرنا لگے گرنے سے پہلے عرش والے کے علم میں ہوتا ہے, نیا نکلنے لگے نئے نکلنے سے پہلے عرش والے رب کے علم میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات بھی ہر جگہ پہ نہیں ہے, ہاں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں, اللہ کی ذات بھی ہر جگہ پہ نہیں ہے, اللہ کی صفات, اللہ کی قدرت, اللہ کی کنٹرول ہر جگہ پر ہے, لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوا, رحمان اپنے عرش پر استوی ہے. کیوں؟ حاضر وہ ہوتا ہے جس کی ویلیو کم ہو. سپاہی حاضر ہوتا ہے نا تھانے دار کے سامنے, وکیل حاضر ہوتا ہے جج کے سامنے, مجرم حاضر ہوتا ہے عدالت کے سامنے. کبھی آپ نے سنا تھانے دار صاحب سپاہی کے سامنے حاضر ہو گئے, سپاہی نے تھانے دار کو لین حاضر کر دیا, کبھی سنا آپ نے؟ فوجی نے جنرل صاحب کو لائن حاضر کر دیا, کبھی سنا نہیں؟ جنرل نے فوجیوں کو لائن حاضر کر دیا. جو حاضر ہو اس کی ویلیو کم ہوتی ہے, جس کے سامنے حاضر ہو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ ہمارے سامنے کبھی حاضر, اللہ کا نہ نام حاضر ہے, اللہ کی نہ صفت حاضر ہے, ہاں اس کی علم, اس کی قدرت, اس کا کنٹرول ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, لیکن ہے کہاں؟ ایک صحابی آئے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک لونڈیا ہے, میں اس کو آزاد کروانا چاہتا ہوں, اس کا ٹیسٹ لے ذرا, یہ مومنہ بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے 2 سوال کیے, صرف 2 سوال. اين اللہ, پہلا سوال, اللہ اللہ کہاں ہے؟ میں حاضر ناظر اللہ کو جان کر قسم کھاتا ہوں. سنا یا نہیں سنا؟ اللہ کا کوئی نام حاضر نہیں, اللہ کہیں پر حاضر نہیں. پوچھا عین اللہ, اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء, اس لونڈیا غلام لونڈیا نے آواز لگا کر اشارہ کر کر آسمان کی طرف کہا, الرحمن علی العرش استوا, عرش والا رب اپنے عرش پر مستوی ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا اس کا بھیجا ہوا سچا رسول ہے. تیسرا سوال نہیں کیا آپ نے, کہا اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے, ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو, ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو. وہ خبیث مرا ہے نا, عزیز میاں قوال, علیہ من اللہ ما یستحق. وہ کیا کہا کرتا تھا؟ جدھر دیکھوں تو ہی تو, ادھر بھی تو, ادھر بھی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میخانے میں تو, ہر طرف تو. ہندوؤں کے مندروں میں جاتا ہوں, ہاتھ میں آئے تو رام, وہ پتھر کی مورتی پوچھ کے نا رام رام کہہ کر, کہتا ہے ہاتھ میں آئے رام, ہاتھ میں نہ آئے رحیم. یہ کفر کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل اپنے علم قدرت سے تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, لیکن اس کی ذات مخلوقات سے بلند, آسمانوں سے بلند, عرش سے بلند, پر عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء, جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. آپ آخری حدیث کو پھر اپنے ذہن میں دوبارہ یاد کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر انعامات دیے گئے ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اے میرے پیارے نبی، تیری امت میں سے جو بندہ جب تک اپنے دامن کو شرک کے اکبر سے بچائے رکھے گا اس وقت تک میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو شرک کیا ہے، یہ بیماری کتنی خطرناک ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ نے 18 انبیاء کے نام لے کر کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کی جماعت بھی اس بیماری میں شامل ہو جاتی میں ان سب کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ پوری کائنات سے عظیم ہوا کرتے ہیں اللہ کے نبی، اور نبیوں سے بڑے ہی ہوا کرتے ہیں محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے مخاطب کیا، اے نبی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا، تیرے عقیدے میں شرک والی بیماری آ گئی، میں تیرے اعمال کو بھی برباد کر دوں۔ اب سوچئے، کیا نعوذ باللہ نبی شرک کرنے آئے تھے؟ نبی شرک کرنے آئے تھے؟ وہ تو شرک سے روکنے آئے تھے، جہنم سے نکالنے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچے اور کہنے لگے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، مرتے مرتے کہہ دے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ غلام نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا، کیا ہے جو ابو القاسم کہہ رہا ہے؟ مانتے تو تھے نا یہودی، دل سے مانتے تو تھے کہ سچا رسول ہے۔ اس بچے نے مرنے سے پہلے اپنی زبان سے کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پیارے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام کائنات محمد رسول اللہ کا چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھا اور مسکراتے ہوئے یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم کی آگ سے اور بچ گئی۔ نبی تو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو کیا مان بھی بتا دیتے اپنا، آپ کی اور میری کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کی اور میری عقل کا علاج کرنے کے لیے، کہ لوگوں یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر انبیاء سے بھی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اللہ ان کو بھی معاف۔ شرک کیا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو حصہ دار بنانا۔ شرک کیا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو حصہ دار بنانا۔ وہ اللہ ہے جو مشکلیں ٹالتا ہے، وہ اللہ ہے جو اولاد دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو بیماریاں دور کرتا ہے۔ کسی بابے کے قبر سے چھلے پہن کر بیماریاں دور نہیں ہوتی، کسی بابے کی قبر کی مٹی چاٹ کر بیماریاں دور نہیں ہوتی، کسی بابے کے قبر کا جھون پی کے بیماریاں دور نہیں ہوتی، کسی بابے کے تھوک کو چاٹ کر بیماریاں دور نہیں ہوتی، کسی بابے کے ڈنڈے کھا کر حکومتیں نہیں ملا کرتی۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اور جو کوئی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کہلاتا ہے، پھر مالک اعلان کو نہ بھولنا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ کہتے ہوئے اللہ بھی عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، نبی بھی ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پر موجود ہے، اس کا بھی اختیار چلتا ہے، اس کا بھی اختیار چلتا ہے، وہاں سے بھی مل جایا کرتا ہے اور یہاں سے بھی مل جایا کرتا ہے، تو پھر اس نے اللہ کی صفات میں شرک کیا۔ اور مالک کہتا ہے جس کے اعمال میں شرک ہے اس پر جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دين الاسلام دين توحید ہے اور عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے. اس عقیدے کی پہچان فطرت میں شامل ہے. اللہ کا تعارف درندے ہوں چرندے ہوں انسان ہوں پتھر درندے ہوں انسان ہوں پتھر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. وہ یہود و نصارہ سے قتال کریں گے تو اس وقت کفار پتھروں کی پناہ لیں گے درختوں کی پناہ لیں گے. پتھر بول کر آواز لگا کر کہے گا تعال یا مسلم ان ورائی یہودی، اے مسلمان ادھر آ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے اس کو قتل کر ڈال. ایک عربی آ کر کہنے لگا اگر یہ پتھر گواہی دے دے آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی مان لوں گا. آپ نے اس پتھر سے کہا کیا تو مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ پتھر نے بول کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پتھروں کو یہ تعلیم کس نے دے دی؟ درختوں کو یہ تعلیم کس نے دی کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ یہ عقیدہ فطرت ہے. جو درندے ہوں چرندے ہوں پتھر ہوں درخت ہو وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اس کی دن رات تسبیحیں بیان کرتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ایک پرندے کا حال دیکھیے کتنا عجیب ہے. آپ پانی کا سوال کرنے کے لیے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے جس موقع پہ جا کے نماز پڑھنی ہے ایک کیڑی اللہ دکھاتا ہے فرانم لسن ایک چونٹی کو دیکھا اپنی پشت کو ریت پہ رکھا ہوا ہے ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہی ہے یا رب اے میرے اللہ انی خلقم من خلقک میں بھی تو تیری ہی مخلوق ہوں. جہاں تیرے نبی کو پیاس لگی ہے تو میرا داتا بھی تو ہی ہے مجھے کون پلائے گا؟ میں تجھ سے پانی کا سوال کرتی ہوں. وقت کے نبی اپنے ساتھیوں سے نبی کے ساتھی سارے ہی اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں کہتے ہیں واپس چلو. ساتھیوں نے کہا نہیں دور سے آئے ہو پانی تو مانگو. کہا نبی سے پہلے چیونٹی نے مانگ لیا اور داتا نے چیونٹی کی سن کے سب کو پلا دیا. چیونٹی پر کون سا نبی آیا کون سا قرآن اترا اس چیونٹی کو کیسے پتا ہے؟ اور دیکھیں عجیب عقیدے کی گتھیاں سلجھا رہی ہے. چیونٹی توحید کی طرف دیتے ہوئے کیا کرتی ہے؟ ٹانگوں کو کہاں اٹھایا ہوا ہے؟ آسمان کی طرف. کیا مطلب؟ پہلا عقیدہ توحید کہ اللہ عز و جل جو مر کے قبر میں دفن ہو جائے وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ داتا نہیں ہوا کرتا، وہ مالک غوث قطب نہیں ہوا کرتا، رحمان ہر جگہ پہ نہیں ہوا کرتا، جدھر دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو مندر میں تو. یہ قوالی لاہور کی بسوں میں صبح شام چلتی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. چیونٹی سمجھاتی ہے کہ نہیں، ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ پہ نہیں. اس کا علم قدرت کنٹرول طاقت اور حکومت تو ہر جگہ پہ ہے لیکن اس کی ذات الرحمن علی العرش استوى. پھر نبی بھی موجود ہیں اور اولیاء بھی موجود ہیں. نبی کی موجودگی میں چیونٹی یہ نہیں کہتی اللہ واسطہ ہے سلیمان کا پیاس لگی ہے، کہتی ہے یا رب ڈائریکٹ، کوئی واسطہ نہیں کوئی وسیلہ نہیں، سیدھی اللہ کو پکارتی ہے. اور پھر مالک بیان کرتا ہے دعا کے بعد اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، چلو اپنے سوراخوں میں، کہیں یہ تمہیں پاؤں کے نیچے مسل نہ دے اور اس کو پتا نہیں لگے گا اس کے پاؤں کے نیچے کیا مارا گیا. کیڑی کو کس نے بتا دیا کہ انبیاء اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا؟ یہ دعوت توحید فطرت کی دعوت ہے. ہدہد واپس آتا ہے, آپ پوچھتے ہیں کہاں گیا تھا, کہتا ملک سبا کی خبر لے کر آیا ہوں. خبر میرے پاس ہے, نبوت آپ کے پاس ہے. خبر کیا ہے؟ اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر چاند اور سورج کو پوج رہے, کتنی عجیب بات ہے. خود خود کو یہ کس نے سمجھا دیا کہ چاند اور سورج کو سجدہ کرنا کفر اور شرک ہوا کرتا ہے, سجدے کے لائق تو اللہ ہے. یہ دعوت توحید دعوت فطرت ہے. آئیے اس توحید کو سمجھیے. اس توحید کی تین قسمیں ہیں. سب سے پہلی توحید ربوبیت, اقرار کیا جائے کہ اللہ عز و جل رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو, پالنہار کو. رب کون ہو سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو مجھ سے پلنے والے کتنے ہیں, وہی رب ہوگا نا. پہلا پوائنٹ, جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے, میرے منگتے, میرے فقیر, میرے بھوکے, محتاج, کلاش کون ہیں اور کتنے ہیں. اس پوری کائنات میں جتنے زی روح ہیں ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے, تو ثابت ہوا کہ رب بھی اللہ ہی ہے. رب وہ ہوا کرتا ہے جس کے خزانے اتنے ہوں کہ اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر پانچ مہمان زیادہ آ گئے تو روٹی تو تین بندوں کی پڑی ہے, کہاں سے کھلاؤں گا. رب وہ ہوا کرتا ہے جو لوگوں کے نذرانوں کا, لوگوں کے چندوں پر اپنے پردار کا لنگر نہ چلائے, بلکہ اس کے اپنے خزانے اتنے ہوں پوری دنیا بھی کھا کر چلی جائے تو اس کے خزانے میں کمی. یہ کون ہے؟ وہ مالک, حدیث قدسی میں فرماتا ہے, یا معشر الجن والانس, اے انسانوں اور جنوں, تمہارے اول اور آخر, پہلے اور پچھلے, ساری کائنات ایک میدان میں اکٹھی ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دے, جو مانگے ہر کسی کو اس کی مانگ عطا کر دی جائے, میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو. سوئی تو ایک قطرہ کم کرے گی لیکن اس داتا کے خزانوں میں کمی. وہ داتا نہیں ہوا کرتا جس کے دربار پہ غلے پڑے ہوں کہ نیاز یہاں پر جمع کراؤ گے تو شام کو روٹی ملے گی, اور اگر نذرانہ نہیں آئے گا تو بھوکے رہو گے. مانا جائے اللہ اکیلا رب ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ موت و حیات کا مالک ہے, جس کو چاہے مار لے, جس کو چاہے چھوڑ دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم دم توڑ رہے ہیں, آخری بیٹا. کفار طنز کرتے ہوئے پھر رہے ہیں, یہ دل ککا ہے, اس کی تو نسل نہیں ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, چار دن میں اس کا تذکرہ بھول جائے گی دنیا. اور اللہ کے نبی دم توڑتے ہوئے ابراہیم کو دیکھتے ہیں, پھر عرش والے رب کی طرف نگاہوں کو بلند کرتے ہیں, جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں, اللہ اگر چھوڑ دے تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں, اور اگر اٹھا لے تو تجھے روک کوئی. بہت حیات کا مالک ہے, جس کا جس کی گود کو ہری کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کی گود کو خالی کرنا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا. نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے, دعائیں وہی قبول کرتا ہے, مختار کل پوری کائنات کا وہی ایک اکیلا اللہ ہے. اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں, اللہ کے رب ہونے کو ماننا. لیکن عجیب بات سننا, یہ توحید مشرکین مکہ تسلیم کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ اس توحید کو مانتے تھے. ایمان لانے کے لیے صرف یہ توحید کافی نہیں ہے, یہ توحید ماننے کے باوجود اللہ نے مشرکین مکہ کو کافر قرار دیا, مشرک قرار دیا. آئیے سورۃ یونس آیت نمبر 31 کو سنیے. قل یرزقکم من السماء والارض, اے نبی ان سے پوچھئے زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے, کون ہے جو تم پہ اپنے خزانوں کو کھول دیتا ہے, بارش برساتا ہے, انگوریاں پیدا ہوتی ہیں, پودے پیدا ہوتے ہیں, پھل لگتے ہیں, تمہاری جنس اجناس تیار ہوتی ہے, گندم پکتی ہے, گندم کو پکانے والا کون ہے, بارش کو اتارنے والا کون ہے, پھل زمین سے نکالنے والا کون ہے, کوئی ہے اللہ کے علاوہ. الہم مع اللہ، کوئی اور بھی ہے جو اس بارش کو برسا کے تمہارے لیے اجناس کو پیدا کر دے؟ ام من یملک السمع والابصار، جس کو چاہے اندھا پیدا کرے، جس کو چاہے گونگا پیدا کرے، جس کو چاہے بہرا پیدا کرے، تمہاری آنکھوں پر، تمہاری بصارت اور سماعت پر کنٹرول کس کا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردوں سے زندہ، زندوں سے مردہ کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، پوری کائنات پہ کنٹرول، نظام، حکومت کس کا چلتا ہے؟ فسیقولون اللہ، اے نبی یہ مشرکین مکہ کہیں گے یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. کون کہے گا؟ مشرکین مکہ کہیں گے یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. آج کا مشرک نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں، اللہ بھی دیتا ہے رزق، اللہ بھی دیتا ہے، اور پھر قوالی صبح صبح لگتی ہے، خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ اللہ کے منگتے، اللہ کے بھوکے، اللہ کے محتاج، اللہ کے در کے کلاش، فقیر، بھکاری، ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے خواجہ غریب نواز، خواجہ بندہ نواز، خواجہ لجپال. یہ لجپال ہے، پوری کائنات کو پالتا ہے، یہ غریب نواز ہے، غریبوں کے چولہے اس کی وجہ سے چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے ابو جہل سے پوچھو، میں یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے رزق دینے والا اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو آنکھوں پر، کانوں پر حکومت کرتا ہو؟ ہمارے کہتے ہیں کہ چور گیا سی بابے دی دربار دی، چادر لانے واسطے چادر لائی، بابے نے اتھی انا کرتا، وہی آنکھیں چھین لی. کفار مکہ کہتے ہیں آنکھوں پر، کانوں پر اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں. کون ہے جو مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو مختار کل ہے، پوری کائنات کے اختیار اس کے پاس ہو؟ وہ کون ہے؟ اس دور کے مشرک نے جواب میں کہا تھا اللہ ہے. آج کے دور کلمہ پڑھنے والا مشرک کہتا ہے نہیں، لکھے لیکھ مٹاوے. ہمارا بابا اتنا بڑا ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس کو مٹا ڈالتا ہے. اسرائیل، ملک الموت آتا ہے، موت قبض کر کے روح لے جاتا ہے. مریدنی بھاگتی ہوئی لیٹوا کے پاس جاتی، میرا بچہ مر گیا، پیٹ ہنگے سے اڈاری لگاتا ہے، ملک الموت کا تھیلا روحوں کا چھین کے الٹا کر دیتا ہے، سارے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ توحید تھی جس کو کفار مکہ نے مانا لیکن کافر رہے. آئیے اگلی آیت سنیے، والا ان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. اے نبی، ان کفار مکہ سے پوچھو کون سی وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش اتارتی ہے، مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتی ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا بارشوں کو اتارنے والا، اندھیریوں کو چلانے والا، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. مشرکین مکہ صرف اس توحید کو نہیں مانتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، زکات دیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کے لیے بکرے اونٹ ذبح کرتے تھے، نذر و نیاز کیا کرتے تھے، مصیبت میں پھنس جائے تو اکیلے اللہ کو پکارا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اتنے کام، توحید ربوبیت بھی مان لی، حج بھی کیا، زکات بھی دی، صدقہ بھی دیا، ذبح بھی کیا، نظر و نیاز بھی دی، اللہ کو پکارا بھی. اللہ ان کے بارے میں سورت یوسف آیت نمبر 106 میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان تمام عبادات کے باوجود یہ مشرک ہے، اللہ کو ان کی توحید قبول نہیں. کیوں مشرک تھے؟ وہ توحید عبادت میں شرک کرتے تھے. توحید کی دوسری قسم، اسماء و صفات، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، جو اللہ نے وحی کے ذریعے اتار دی، ان سب کو تسلیم کرنا، سب کو ماننا. علیم، جاننے والا، اللہ کا نام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. کیسا جاننے والا؟ پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں، ان درخت پر جتنے پتے ہیں، ہر پتے کا علم اللہ کو ہے. نیا پتا بعد میں نکلتا ہے، اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے. پرانا پتا جھڑتا بعد میں ہے، زمین پہ گرتا بعد میں ہے، اللہ کا علم پہلے ہوتا ہے. کیسا اللہ علم ہے؟ سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، وہ علیم اس کے پاؤں کی جھلک کو وہاں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کا رزق اسے وہیں پر دیتا ہے، وہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، الحی ہے، زندہ ہے، یہ اللہ کی پیاری صفات ہے، اللہ کے پیارے اسماء ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں۔ آئیے اگلی خطرناک بات سنیں کہ مشرکین مکہ اس توحید کو بھی مانتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کو علیم، سمیع، بصیر تسلیم کرتے تھے، اللہ کی صفات کو پر ایمان لاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید عبادت میں شرک تھا، وہ اللہ کو بھی پوجتے تھے اور اللہ کے علاوہ اور درگاہوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ایک سجدہ اللہ کے در کا اور ایک سجدہ بابا غریب نواز کے در کا، ایک بکرا اللہ کی نیاز کا اور ایک بکرا بابا حجری کی نیاز کا، ایک بیٹے کا نام تو عبداللہ رکھ دیا، دوسرے بیٹے کا نام پیر بھی تو رکھ دیا، اللہ کو بھی پوجتے تھے اوروں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ مالک اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا چھوڑ دو، سارے کام، اولاد دینا، رزق دینا، مختار کل ہونا، عالم الغیب ہونا، یہ تمام صفتیں ایک اللہ کی ہیں۔ تو جواب میں کہا کرتے تھے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارے کاموں کے لیے مختلف بزرگ بنائے ہوئے ہیں، مختلف برگاہیں ہیں، ڈلے شاہ کے پاس جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے، اجمیری کے پاس آؤ تو خزانے مل جاتے ہیں، گنج بخش ہے، اسلام آباد جاؤ تو مقدموں سے بری ہو جاتے ہو، ملتان شاہ شمس کے دربار پہ جاؤ تو بھاگا ہوا بچہ بیٹا گھر میں واپس لوٹ آتا ہے۔ ہم نے ہر کام کے لیے اپنے باپے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اجعل الالہۃ الہا واحدا، تو نے ان سارے الہوں سے سارے قدم چھین کے ایک اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے کہ یہ سارے باپے جھوٹے ہیں، اگر کوئی سچا الہ ہے تو اکیلا عرش والا رب ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آئیے تیسری توحید کو سنیں، جس توحید کو مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، وہ توحید الوہیت۔ یہ توحید ہر قسم کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت عبادت ہے، خوف عبادت ہے، امید عبادت ہے، توکل بھروسہ عبادت ہے، رغبت عبادت ہے، طمع عبادت ہے، دعا عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں اگر کی جائیں تو ایک اللہ کے لیے کی جائے۔ محبت عبادت ہے اللہ کے لیے، سب سے بڑی محبت کس سے کی جائے؟ اللہ سے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے بڑی عبادت اللہ کی، اس سے محبت، اب اللہ سے محبت کرنی ہے، اور ہر اس بندے سے محبت کرنی ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اور ہر اس سے نفرت کرنی ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ خوف اگر ہے تو اللہ پر، امید ہے تو اللہ پر، توکل اور بھروسہ ہے تو اللہ پر، ماننا ہے، دعا کرنی ہے تو اللہ سے۔ یہ توحید الوہیت ہے کہ تمام عبادات خالص ایک اللہ کے لیے ہوں، اس میں کسی کا حصہ نہ ہو۔ آئیے اس توحید کا تذکرہ رب کے قرآن سے سنیے، ایاک نعبد، ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت خالص تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی خالص تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اس ہی پہ تھوڑا سا غور کرنا، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہم عبادت اللہ تیری کرتے ہیں یا تیری بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو دنیاوی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، شادی ہوتی ہے، انسان کی اجاب و قبول ہوتا ہے، آپ کی بیگم اگر کہے میں آپ کو بھی خامن تسلیم کرتی ہوں، منظور ہوگا یا نہیں؟ کہا آپ کو بھی سنتے ہی کان کھڑے ہو، کیا مطلب آپ کا کہنے کا؟ میں آپ کو بھی خامن تسلیم کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے کسی اور کو بھی کرتی ہے، بھاڑ میں جا اسی کے پاس، مجھے تیرے ساتھ شادی منظور نہیں۔ اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور صبح کو جب گاڑی نکالتے ہیں کالا علم دیکھتے ہیں, جھنڈا دیکھتے ہیں, سبز چادر دیکھتے ہیں, گاڑی کو روک کے 5 روپے نکال کے بابا کے دربار کی نیاز دے کر کہتے ہیں بابا اللہ سے بھی اس وجہ پڑھ کر مدد مانگی تھی اور تجھ سے بھی مانگتے ہیں, راستے میں خیال کرنا ایکسیڈنٹ نہ ہو. اللہ کہتا ہے پھر جاؤ اس بابے کے پاس, مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں. ایاک نعبد, عبادت خالص تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھے ہی سے مانگتے ہیں. سلام پھیر کے کہیں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, تو ہم نے عبادت میں علی رسول کو اللہ کا شریک بنایا, ہماری ساری محنتیں رائے گاہ چلی گئیں. سورۃ ہود آیت نمبر 124 سنیے, فاعبدہ وتوکل علیہ, عبادت صرف اس ایک اللہ کی کرو. وتوکل علیہ, اگر امید اور بھروسہ ہو یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی خالص اللہ پر ہو. بابے کے دربار کی راکھ لا کر کھا کر کہنے والوں کہ شفا ہو جاتی ہے, ہجویری کے دربار سے ایک چھلا لے کر پہن لیا جائے تو ٹی بی دور ہو جاتی ہے, بزرگوں کی گالیاں سن لی جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے, یہ بھروسہ ہے, امید ہے. وہ توکل علیہ عبادت ہے, اگر اس میں بھی تو کسی بابے کو شریک کرے گا تیری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائے گی. وما ربک بغافل عما تعملون, تم اللہ کو چھوڑ کر جس جس پہ بھروسہ کرتے ہو, جس جس کی نظر و نیاز دیتے ہو, اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں, وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ اپنے رسول کو دعوت دے رہا ہے, سورۃ توبہ آیت نمبر 129 ہے, فَإِن تَوَلَّوْا, اے نبی ان کو دعوت دو, ان کو توحید سمجھاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ منہ موڑ کے چلے جائیں, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, تو انہیں کہو جاؤ, جاؤ جن کی پوجا کرتے ہو کر لو, میرا اعلان یہ ہے مجھے وہ اللہ کافی ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. توکل علیہ توکل, میرے بھروسے اسی پر ہے, میری امید اسی سے ہے, میری آرزوئیں اسی سے ہے, میں مانگتا اسی سے ہوں, میں ڈرتا اس سے ہوں, پیار اس کے لیے ہے, سجدہ اس کے لیے ہے, رکوع اس کے لیے ہے, نظر اس کے لیے ہے, نیاز اس کے لیے ہے. دکانداروں, تمہاری دکان پہ فقیر آ کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین, گیارہویں دن ڈھول پیٹ رہے ہیں, بابے کی چادر چڑھنے کے لیے جا رہی ہے, اس میں روپیہ ڈالنے والوں یہ عبادت ہے, اگر تم نے اس میں پیسے ڈالے تم نے اللہ کی عبادت میں اس بابے کو شریک کر دیا. علیہ توکل, تو میرے بھروسے امیدیں اللہ پر ہیں, اور وہ اللہ ہے کیسا, وہ ہوا رب العرش العظیم, عرش عظیم کا رب اور مالک ہے. میں اس اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا. رب السماوات والارض وما بینہما, میرے داتا کا تعارف تو سنو, میرے مشکل کشا کا نام تو سنو, میرے غوث اعظم کا تعارف یہ ہے, رب السماوات, آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اس غوث اعظم کے بندے ہیں, وہ آسمانوں میں ہر چیز کا رب ہے. والارض, زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک, والی, وارث, دادا, غوث, وہ ایک اللہ ہے. وما بینہما, زمین و آسمان کے درمیان بھی جو کچھ چاند ستاروں کا جہان آباد ہے, اس کا رب بھی وہ اللہ غوث اعظم ہے. اس تعارف کے بعد پھر فاعبدہ, جب اس اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ آسمان کا رب, زمین کا رب, آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کا رب, تو عبادت کے لائق بھی صرف وہ ایک اللہ ہے. وَصَبِرْ لِعِبَادَتِ, پھر تو اس کی بندگی پر ڈٹ جا, لوگ تجھے بلائیں گے, ہاں تیری بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی, بابے کی دربار پہ نو راستے کٹوا کر لے آ, اولاد مل جائے گی, تیری بیماری دور نہیں ہو رہی, حضرت کا تھوک چاٹ لے بیماری دور ہو جائے گی, نواز شریف تجھے حکومت نہیں مل رہی, مان شیرے کے ننجے تیر سے ڈنڈے کھا لے, دھول کے شاہ کے ڈنڈے پڑنے سے حکومتیں مل جائیں گی. پھر اسے کیا کہے, وَصَبِرْ لِعِبَادَتِ, اللہ کی بندگی پر ڈٹ جا, ہل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, کیا کائنات میں اس کا ہم پلہ ہم سر برابر کوئی اور بھی ہے. اللہ اکبر, سورۃ ہود میں اللہ عز و جل پھر یاد کرواتا ہے, علیہ توکلتو، سارے بھروسے اللہ پر ہیں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، امیدیں بھی اس سے ہیں، لوٹنا بھی اس کی طرف ہے، رجوع بھی اس کی طرف ہے. اس پہ بھروسہ کیوں کیا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پہ بھروسہ اس لیے کرنا ہے، بابے پر بھروسہ کریں گے تو کوئی پتہ نہیں تعویذ لکھتے لکھتے ہی اس کی موت آ جائے، دم کرتے کرتے اس کی اپنی ہوا نکل جائے، کوئی پتہ نہیں، تعویذ لکھنے بیٹھا وہی نیند آئے اور سو جائے. بھروسہ اللہ پر کرو. کیوں؟ علی الحی الذی لا یموت، وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت کبھی نہیں آنی. وسبح بحمدہ، اس کی تسبیحیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اور وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے. یہ توحید الوہیت، دین اسلام کا اول آخر، ظاہر باطن. کیونکہ کفار مکہ نے توحید ربوبیت کو بھی مانا، توحید اسماء و صفات کو بھی مانا، تیسری قسم کے عبادت میں کسی اور کا حصہ نہیں. کفار مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو کافر قرار پائے. یہی انبیاء کی دعوت، یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اسی توحید پر جنتی اور جہنمی کا فرق ہوا، اسی توحید پر کافر اور مسلمان قرار پائے، اسی توحید کی بنا پر کفار مکہ کا خون، ان کی عورتیں، ان کی عزتیں، ان کا مال مسلمانوں کے لیے حلال قرار پایا، کیونکہ وہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے. اور قرآن نے پہلا حکم بھی یہی دیا. آئیے قرآن کا حکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 پڑھیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، عبادت کرو، ربکم الذی، اس رب کی، اس داتا کی جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈرتے رہو. پہلا قرآن کا حکم اسی توحید الوہیت کا حکم ہے کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. تمام انبیاء کی دعوت، ہود علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام کی دعوت، صالح علیہ السلام کی دعوت، شعیب علیہ السلام کی دعوت، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اعبد اللہ، عبادت کرو ایک اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس سے ڈرا جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کے سامنے رکوع اور سجدے کیے جائے. اللہ مالک پھر کہتا ہے، وما ارسلنا، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی، ہم نے تجھ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کو یہ حکم نہ دیا ہو، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کو یہ حکم نہ دیا ہو کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، تم سب عبادت کرو تو اس اللہ کی کرو. دوسرا مقام سنیے قرآن حکیم کا، سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی پوچھئے اس قرآن کی آیات کی روشنی میں، سابقہ انبیاء کی ہسٹری پڑھیے، پوچھئے ان سے، اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور غریب نواز اتارا ہے؟ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو بڑی امام کا نام دیا ہے؟ اللہ کی صفات کیا غیروں میں بانٹی ہے؟ اجعلنا، کیا ہم نے بنایا ہے، من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ، آلیہ، ایک الہ، یعبدون، جس کا طواف ہو، جس کے رکوع ہو، جس کے لیے سجدے ہو، جس کے لیے نظر و نیاز ہو، جس کے نام پہ مال بانٹا جائے، جس کے نام پہ، جس کی عبدیت پہ اپنے بچوں کا نام رکھا جائے، کوئی ہے ایسا؟ ابو سفیان بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، تمہارے درمیان جو رسول آیا ہے اس کی دعوت کیا ہے؟ محمدی دعوت کا تعارف ابو سفیان کروا رہا ہے جب وہ کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. کہتا ہے، وہ نبی کہتا ہے، اعبد اللہ، عبادت خالص ایک اللہ کی کرو، ولا تشرکوا به شیئا، اگر تم اللہ کے نام پہ ایک لاکھ روپے دو، بابے کے نام پہ ایک روپیہ دے دو، تم نے شرک کیا، تمہارا لاکھ بھی برباد ہو گیا. تم نے بہت بڑی مسجد بنائی اور بابے کی قبر پر ایک کنبہ بنوایا، تمہاری مسجد بنانے کا ثواب بھی ضائع ہو گیا اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے. اعبد اللہ، عبادت ایک اللہ کی، ولا تشرکو بہ شیئا، نہ ذبح میں، نہ نظر میں، نہ نیاز میں، نہ محبت میں، نہ توقع میں، نہ بھروسے میں، نہ امید میں، نہ خوف میں، نہ تما میں، نہ لالچ میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، نہ قیام میں، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو. وترکو ما یقول آباؤکم، صحیح بخاری کی روایت ہے. آؤ ذرا اس جملے پہ غور کریں، وترکو، اور چھوڑ دو، ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں. شاہ جی گلا تو ٹھیک نے، ان پیو دادے کا دین کیویں چھڑیے؟ ہمارے تو خاندان ہے، شروع سے گیارہویں دینے والا سلسلہ چل رہا ہے، ماں باپ سے ٹکر کیسے لے؟ ہمارے تو رواج ہے شادی کے فوراً بعد دلہا دلہن جا کے اجمیری صاحب کی قبر پر سلامی کر کے اور چادر چڑھا کے ہر، کیسے اس کو چھوڑ دے؟ اگر تم محمد کے امتی ہو تو صحیح بخاری کی روایت ہے، وترکو، چھوڑ دو اس بات کو، ما یقول آباؤکم، جو باتیں تمہارے ماں باپ کہتے ہیں، اگر وہ باتیں محمد الرسول اللہ سے ٹکرا رہی ہیں. ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی حضرت معاذ کو یمن بھیج رہے ہیں. یمن بھیجتے ہوئے دعوت کیا دیتے ہیں؟ معاذ، تو اہل کتاب کے اندر جا رہا ہے. اہل کتاب میں جاتے ہوئے ان کو سب سے پہلے جو دعوت دینا، انہیں کہنا، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے الہ ہونے کو مان لو. ان کا دعوت دینا، اللہ کی توحید کی دعوت دینا، عقیدہ اور ایمان کی دعوت دینا. پہلی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفیر کو سکھا رہے ہیں. آج ہم بھی بڑی دعوتیں دیتے ہیں، آؤ جی نماز پڑھ لو، آؤ جی تبلیغ کرنے چلے، چلے لگانے چلے، رائمنڈ چلے، آؤ جی کشمیر کو آزاد کرنے چلے، مقبوضہ کشمیر جہاد کرنے چلے. کوئی جہاد کی دعوت دے رہا ہے، کوئی نماز کی دعوت دے رہا ہے، کوئی روزے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کی دعوت دے رہا ہے، کوئی غریبوں یتیموں کے ٹرسٹ کی دعوت دے رہا ہے. یہ ساری دعوتیں بیکار ہیں، یہ ساری دعوتیں فضول ہیں، یہ ساری دعوتیں مجذوب ہیں، اگر وہ اللہ کی عبادت کی دعوت پہلے نہیں ہے. پہلی دعوت معاذ کو بھیجا. اے معاذ، جن کے اندر تو جا رہا ہے وہ قبروں کو بھی پوچھتے ہوں گے، مفہوم ہے عبادت. وہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اللہ کا جز، اللہ کا ٹکڑا، اللہ کا حصہ کہتے ہوں گے، تو ان کے درمیان جا رہا ہے، کیا کرے؟ کیا کرنا؟ جا کر سب سے پہلی دعوت دینا، ساری دعوتوں کو چھوڑ کر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت معاذ کی روایت کو سامنے رکھیے اور موجودہ حالات سے اس کا تقابل کیجئے. آپ یہ بات تو سمجھ گئے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اسماء و صفات کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو بھی شریک کرتے تھے. ہمارا ماحول بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہمارا معاشرہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اللہ کی عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، جمعہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور بابوں کی قبروں کے طواف بھی ہو رہے ہیں. عید والے دن آپ دیکھیں گے ہر طاقت والا مسلمان قربانی بھی کر رہا ہوگا، اور اگر اسی دن قبروں کی زیارت جا کر کر لو تو وہاں بھی بکروں کی نیاز چل رہی ہوگی، دیگیں چل رہی ہوں گی. اب ہم کیا کریں؟ اب ہمارے لیے کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ حضرت معاذ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ یمن جا رہے ہو، اول ما تدعو، سب سے پہلے جس چیز کی طرف تو ان کو پکارا پڑے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آج کے دور میں بھی سب سے اہم دعوت، کشمیر کو آزاد کروانے کی دعوت، اسلام نہیں، ایمان نہیں، توحید نہیں، عقیدے سے تعلق نہیں، یہ پرویز مشرف کی جنگ ہے. اگر کشمیر فتح ہو بھی جائے گا کیا بنے گا؟ اسلام آ جائے گا؟ دربار مٹ جائیں گے؟ کفر مٹ جائے گا؟ اسلام آئے گا؟ نہیں. جس پرویز کی حکومت اس ملک پر ہے، اسی پرویز مشرف کی حکومت کشمیر کے اوپر بھی ہوگی. تو یہ کون سا محمد رسول اللہ کا امتی ہے جس کی حکومت پھیلانے کے لیے اب ساری دعوتوں کو چھوڑ کر کشمیر کی دعوت کو لے کر بیٹھ گئے؟ یہ تو اتنا بڑا ظالم ہے. اس کے پچھلے ہفتے کا بیان پڑھو، اس نے کہا پردہ کرنا اسلام کے پس ماندہ نظریے کی تعریف ہے. اس نے کہا، اس ظالم نے کہا کہ میں قوم کو چوروں کے اگر ہاتھ کو کاٹوں تو پوری قوم ہی چور ہے، میں ساروں کو ٹوٹا کر دوں، یہ ظالمانہ سزائیں ہیں. اور محمد رسول اللہ کی بیوی عائشہ گھر میں ہے، نابینا شخص گھر کے اندر آتا ہے، عائشہ پردہ نہیں کرتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے مومنوں کی ماں، تو نے پردہ نہیں کیا؟ کہا اللہ کے نبی، یہ تو اندھا ہے. کہا تو تو اندھی نہیں ہے، یہ اندھا ہے، تو اندھی نہیں، تو اسے پردہ کر. مومنوں کی ماں کہتی ہے، عائشہ فرماتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی، اگر کوئی خیر مرد ہمارے طواف میں شامل ہوتا، ہم اپنی چادروں کو اپنے چہروں پہ کھینچ کے ڈال لیتی، پردہ کر لیا کرتی. پردہ کرنے والی عائشہ کرتی کس سے؟ عمر سے، عثمان سے، علی سے، جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. ہم اور تم جیسے عورتیں اور مردوں کا ذکر نہیں، یہاں مرد ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، عورتیں ہیں عائشہ، فاطمہ اور حفصہ. نہ ان جیسی کوئی عورت ہے، نہ ان جیسا کوئی مرد ہے. اور پھر بھی اللہ کہتا ہے، مردوں سے کہو نگاہوں کو نیچی رکھے، عورتوں سے کہو باہر نکلے تو چہروں پہ اپنی اوڑھنیے ڈال کے جائیں. اور یہ خبیث، یہ ظالم، اللہ اس کو اپنے عذاب سے برباد کرے جیسے فرعون کو برباد کیا. یہ رب کے دین پر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ پردہ تو پسماندہ اسلام ہے، اسلام وہی اصل ہے جو پرانا ہے. نیک مشرف اسلام اللہ کے دربار میں قبول نہیں. ہاں، مولوی بش کو قبول ہو سکتا ہے، جس طرح کے فتوے مشرف دیتا ہے، یہ بش کو تو قبول ہے. اس کے ایمان کا مولوی بش ہے، ہمارے ایمان کی دعوت دینے والا محمد رسول اللہ ہے. یہ کہتا ہے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے تو ظالمانہ سزائیں ہیں، اور تو رب کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تیری سزائیں بڑی ظالمانہ ہے. اگر اللہ ظالم ہے تو انصاف کرنے والا کون ہے؟ اگر تم کشمیر کو فتح کر بھی لوگے تو ملے گا کیا؟ اگر تم نماز کی دعوت دے کر، تبلیغ کی دعوت دے کر 10 لاکھ 20 لاکھ رائنل میں اکٹھے کر لوگے، ملے گا کیا؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ صدقہ، خیرات کفار مکہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو کافر قرار دیا. آپ کہو گے مولانا سارے کام چھڑوا دیے، کرے کیا؟ آؤ نماز کی روایت کو اپنے سامنے رکھو، قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے توحید الوہیت کی دعوت دو. لوگو، تم نے قبروں میں پڑے ہوئے اولیاء اللہ کو داتا اور غوث اعظم سمجھا، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، اس کو چھوڑ دو. محمد رسول اللہ کی دوسری حدیث سنو، امیرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، میں لوگوں سے قتال کروں کب تک؟
کب تک؟ جب تک کشمیر آزاد ہو جائے. میں لوگوں سے جنگ کروں اللہ کا حکم ہے. کب تک؟ جب تک لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں, جب تک لوگ چیلے لگانے لگ جائیں, جب تک لوگ زکات دینے لگ جائیں, جب تک لوگ داڑھی رکھنے لگ جائیں, لوگ پردہ کرنے لگ جائیں. نہیں, امرتو, اللہ نے آرڈر دیا ہے, اقاتل الناس, لوگوں سے قتال کر, جنگ کر. کیسے؟ حتیٰ اس وقت تک تیری جنگ جاری رہے, تیری محنت جاری رہے, تیرا قتال جاری رہے, جب تک یہ کہنا دے لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, ایک اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, ایک اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے نام کی نظر میں آنکھ بانٹی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت کا راستہ سمجھا رہے. اگر دعوت دینی ہے سب سے پہلے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دو, باقی دعوتیں بعد میں. کیوں؟ اس لیے آپ نیکی کی دعوت دے لیں, لوگوں کو نمازی, حاجی, زکاتی بنا دیں. آؤ پھر اللہ کی بات کو سنو, آؤ پھر اس فرمان پہ غور کرو. اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ زمین و آسمان میں رکھ دیے جائے اور زمین و آسمان بھر جائے تیرے گناہ سے, ثم لقیتنی, پھر تیری اور میری ملاقات والا دن بھی آ جائے, اس دن تیری اور میری ملاقات ہو, گناہ زمین و آسمان میں بھرے ہوئے, لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو, ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو, زنا نہ ہو, اللہ چوری نہ ہو, اللہ ڈاکہ نہ ہو, غیبت اور جھوٹ نہ ہو, کیا گناہ نہ ہو. کہا ایک گناہ کہ تو نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو, تیری زبان سے یا علی مدد نہ نکلا ہو, تیرے مال میں سے گیارہویں ماجرل نام کے دودھ کی سبیل نہ لگی ہو, تیرے مال میں سے سبیل حسین کا شربت نہ لگا ہو, تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اللہ اگر میں شرک نہ کر کے تیرے پاس آؤں لیکن دنیا اتنے ہو کہ زمین و آسمان بھرا ہوا ہو, تو کیا چاہے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں چاہوں گا تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا کر تیرے حوالے کر دوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نبی کے فرمان کو یاد کرنا. آخری حدیث سنا کے بات کو سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا قیامت کے دن توحید کی دعوت کو چھوڑ کر اہل شرک کو اپنے ساتھ ملا کر اور دعوتوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والا, آج محمد کے فرمان کو سنو, تم نے توحید کو اتنا معمولی جان لیا ہے. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, جہاں تک نگاہ جائے گی اس کو اپنے گناہوں کے رجسٹر نظر آئیں گے. ایک حدیث میں ہے 70 رجسٹر گناہوں کے موجود ہوں گے, جہاں تک نگاہ جائے گی وہ رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے. نیکیوں والا خزانہ خالی ہوگا, وہ ڈرے گا, روئے گا کہ اللہ آج میں مارا گیا. اللہ مالک کہے گا میرے بندے تجھ سے ظلم و زیادتی نہ ہوگی. وہ کہے گا اللہ مجھے پتا ہے ظلم و زیادتی کیا ہونی, نیکیاں تھوڑی سی اور گناہ دور تک بھرے ہوئے. اللہ مالک نظام لگائے گا, تراشو لگائے گا, اس کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا, دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹی سی چٹ رکھی جائے گی, چھوٹی سی پرچی رکھی جائے گی. وہ دیکھ کے کہے گا اللہ ایک طرف اتنے بڑے بڑے 70 رجسٹر اور ایک طرف چھوٹی سی پرچی, یہ اس کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ لیکن اس پرچی پہ تحریر کیا ہوگا, لکھا ہوگا یہ کہا کرتا تھا لا الہ الا اللہ, یہ مانا کرتا تھا لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کسی کو غوث اعظم نہیں مانتا تھا, کسی کو گنج بخش نہیں مانتا تھا, کسی کو بندہ نواز غریب نواز نہیں مانتا تھا, کسی کے در پہ سجدے نہیں کرتا تھا, کسی کی قبر کا طواف نہیں کرتا تھا, کسی بابے کی نظر نیاز نہیں دیتا تھا, کسی سے ڈرتا نہیں تھا, کسی سے امید نہیں تھی, کسی پر بھروسے نہیں تھے, یہ ڈرتا تھا تو اللہ سے, امید تھی تو اللہ پر. یہ اللہ تیرا مواحد بندہ تھا, اللہ ترازو میں تولے گا اس کی توحید سارے گناہوں پر غالب آئے گی, اللہ اپنے بندے کو جنتی فردوس عطا کر دے گا. تم نے توحید کو کیا سمجھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو گناہگار ہوں گے جو خطا کار ہوں گے ہوں گے توحید والے لیکن لوگوں کے حقوق مارے ہوئے گناہ. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دینا, اور جن کو اللہ معاف نہ کرنا چاہے گا ان کو جہنم میں ڈالے گا. سننا برا حدیث کو, توجہ چاہوں گا اس حدیث کی طرف. توحید اس کائنات کا سب سے بڑا مقصد ہے پیدائش کا, ایک اللہ کی عبادت کی جانا. وہاں مشرکین بھی ہوں گے اور یہ توحید والا بھی ہوگا. ایک دن مشرکین نے اس توحید والے مواحد کو کہیں گے اور تو تے کہندا سی علی حجویری نو داتا نہیں کہنا چاہیے, تو کہا کرتا تھا یہ علی مدد نہیں کہنا چاہیے, تو کہتا تھا شرک بہت بڑا جرم ہے. جل تو ہمارے ساتھ رہا ہے نا, ہم شرک کرتے تھے تو شرک نہیں کرتا تھا, لیکن جہنم میں تو دونوں اکٹھے ہیں, تیری وہ توحید کہاں گئی, تیرا وہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوا. مشرکین کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوگا, اللہ کو غیرت آئے گی, اپنی توحید کی غیرت. اللہ فرشتوں کا حکم دے گا, اے فرشتوں اس جہنم میں جتنے توحید والے اگر گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ہیں سب کو نکال کر میری جنت میں داخل کر دو. اہل توحید جہنم میں سے نکلیں گے, چہرے ان کے سیاہ ہوئے ہوں گے, وہ کہیں گے اللہ جہاں جنت میں جائیں گے تو سارے کہیں گے ادھروں آیا ہے, اے پرلے پاسوں آیا ہے. اللہ جائیں گے تو پھر بھی لوگ طنز ہی کرتے رہیں گے. اللہ حکم دے گا ان سب کو جنت کی نہر میں غوطہ دو, نہلاؤ, اور جب جنت کی نہر سے نکلیں گے تو چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. اس توحید کو سمجھو یارو, یہ توحید میری اور تمہاری زندگی کا مقصد ہے. مالک کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.